يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. علم ناسخ اور منسوخ، اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے کے جو ہمارے سبق ہوئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ ایک ترمذی کی حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو انداز تھا، تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اچھا وہ فتنہ کون سا ہوگا. ہم جیسے لوگ ہوتے تو ہم ضرور پہلے کیا پوچھتے کہ وہ فتنہ کون سا ہوگا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے بچاؤ کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، یا ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے جس سے بچا جا سکتا ہے فتنوں سے، یہ فیصلہ کن کلام ہے. جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اور جو اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. آپ دیکھیں بہت اس میں ایک تنبیہ ہے دیکھا جائے تو، کہ اگر یہاں سے کہیں اور سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں کتاب کے علاوہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ، تو اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، حاضر حبل متین. پھر زبانیں اس میں تحریف نہیں کر سکتی، یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوگے، تلاوت قرآن سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اور اس کو ہم خود فیل کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کہ آپ دیکھیں کہ آئے دن الحمدللہ اتنی تفاصیل ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی غلط تفسیر نہیں ہے. جو تفاصیل ہو رہی ہے انہی آیات کو سامنے رکھ کر اس کی جو نئے طریقے سے، جدید طریقے سے تفاصیل ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہر دور کے لحاظ سے. پھر قرآت سے کبھی بھی یہ پرانا نہیں ہوگا. آپ کتنی بھی دفعہ قرآن پڑھ لیں، کتنی بھی دفعہ آپ قرآت کر لیں، ہر رمضان میں ہم پڑھتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، روزانہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، کبھی کسی کی زبان سے آپ نے یہ جملہ سنا کہ ہم اس سے بور ہو گئے ہیں؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کثرت تلاوت سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. اور یہ بھی ہمارے سامنے بات موجود ہے کہ ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ اس کے عجائبات سامنے آتے ہی رہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوگے، اور یہ کبھی تفسیر کرنے سے پرانا نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ واحد چیز ہے جو آج اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے. اتنی بلند پایہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے صحرا نشینوں کو دنیا کا پیشور امام بنا دیا. تو آج بھی اگر ہم عزت اور کچھ بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ قرآن کی طرف. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن جو ہے یہ نجد کے علاقے میں نازل ہوا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن ہندوستان میں، پاکستان میں، یا فلپائن کہیں اور نازل ہوا. نہیں، پورا کا پورا قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب کا جو علاقہ نجد ہے وہاں نازل ہوا. پھر قرآن میں جیسے ہی نازل ہوا تھا، تو نہ اس کے آرڈر میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس کے الفاظ میں تبدیلی ہے، نہ اس کے احکامات میں کوئی تبدیلی ہے، اور نہ ہی اس کے معنی اور تفسیر میں کوئی تبدیلی ہو سکی. من و ان جیسا یہ نازل ہوا تھا، اسی صورت میں یہ آج ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور وہ آیت آپ کو یاد ہوگی نا، بار بار پڑھنے سے تب تو یاد ہو گئی ہوگی. کون سی آیت ہے؟ ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون، کہ بے شک اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا یہ کتاب جیسی کہ ویسی آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا تھا، اسباب نزول اور رسم الخط، قرات اور سبع احرف، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہن میں اس کے تعلق سے کچھ شبہات ہوں. اور جیسے کسی نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا لاسٹ ٹائم نا، کہ کیا سبع احرف آج بھی موجود ہیں؟ اور یہ سوال تقریباً ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور لوگوں نے کیا ہے یہ سوال. اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت اچھی اس کی تفسیر پیش کی ہے، یا اس کا جواب یا جواز دیا ہے کہ سبع احرف، یعنی جو شامل ہو سکتے تھے، وہ مصحف عثمانی میں شامل کر دیے گئے. یعنی جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ایک قرات پر جمع کیا، تو اس وقت جب قرآن لکھوایا گیا تو اس لکھتے وقت یا جب لکھوایا گیا تو اس کو اسی وقت جو ہے جتنی لغت اس میں آ سکتی تھی یا جو جن الفاظ پر قرآن نازل ہوا تھا جو اس میں سما سکتے تھے اس میں سما دیے گئے. اور یہ کس بنا پر ہوا؟ جبکہ ہمیں شہادت ملتی ہے ہر متواتر یعنی تواتر سے حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں یعنی آپ کی وفات سے پہلے جو رمضان آیا تھا آپ نے دو دفعہ جبریل امین کو قرآن سنایا. اس کو عرضۂ اخیرہ کہتے ہیں. عرضۂ اخیرہ یعنی جو آخر میں آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا. تو جو قرآن آپ نے پڑھ کر سنایا دو دفعہ جبریل امین کو تو جو تلاوت آپ کی تھی وہ تلاوت کو باقی رہنے دیا گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی تلاوت کو سامنے رکھ کر قرآن کو لکھوایا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو قرآت رکھنی تھی جو تلاوت رکھنی تھی وہ باقی رہ گئی اور جس کو ختم کرنا تھا وہ خود بخود ختم ہو گئی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبع احرف ختم ہو گئے تو وہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سبع احرف کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا وہ بھی مناسب بات نہیں ہے, بلکہ جو حروف اس میں شامل ہو سکتے تھے وہ شامل کر دیے گئے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ جو سبع احرف اور ہم نے قرآت سبع جو پچھلی دفعہ پڑھا تھا تو دونوں دیکھا جائے تو وہ ایک ہی چیز ہے. یہ صرف کس لیے تھا کہ مختلف قبائل کے جو لوگ تھے تو مختلف قبائل کے لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو اس بنا پر اس کی اجازت دی گئی تھی. لیکن جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جا رہا تھا دھیرے دھیرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نمازوں میں پڑھتے تھے یا رمضان میں پڑھا جاتا تھا اور ہر سال جبریل امین اس کو رمضان میں جبریل امین سنتے تھے تو اس سے خود بخود صحابہ کرام وہی والا قرآن پڑھتے تھے یعنی جو اللہ کے رسول نے جبریل امین کے سامنے پڑھا تھا. اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی قرآن ہے جو جبریل امین کے سامنے پڑھا گیا تھا. جو پرمیشن دی گئی تھی سبع احرف کی یا سبع قرات کی وہ کیا تھی؟ ان لوگوں کے لیے تھی جو پڑھ نہیں سکتے تھے, جن کی زبان نہیں الٹتی تھی, اور وہ بھی اس میں پرمیشن تھی کہ جس میں الفاظ کا بدلاؤ جس میں الفاظ تو بدل جاتے تھے لیکن حکم نہیں بدلتا تھا. جیسے ایک لفظ کی جگہ اس کا مترادف لفظ یعنی ایک ہم معنی الفاظ تو اس کی پرمیشن تھی, لیکن جیسے اس کی تعلیم نہیں دی گئی یعنی کہیں پر بھی آپ کو آپ دیکھیں کہ جب مصحف عثمانی سات مختلف ممالک میں بھیجا گیا تو ان سات مختلف ممالک میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معلم بھی بھیجے یعنی قاری بھی بھیجے کہ وہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے. تو تعلیم کس کی دی گئی؟ جو لغت قریش پر قرآن نازل ہوا تھا. تعلیم جو ہے سبع احرف کی نہیں دی گئی, صرف یہ ہماری معلومات کی کہ جو منکرین حدیث ہیں تو وہ اسی بنا پر حدیث کا انکار کرتے ہیں اور مزید کہ یہ حدیثوں کی وجہ سے ہی جو ہے قرآن کے بارے میں پتہ چلے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا تھا. ایسی کوئی بات نہیں, اس کا تو مطلب نعوذ باللہ کہ وہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو نہیں, یہ بات نہیں ہے. سات حروف پر نازل ہوا تھا اور تواتر کے ساتھ یہ حدیث ثابت ہے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں پوچھا تھا تو صحابہ کرام نے کہا اس کا ہاں میں جواب دیا تھا. تو نازل ہوا تھا لیکن یہ آسانی کے لیے نازل ہوا تھا کہ کسی کی کوئی زبان اگر نہیں الٹتی تھی تو اس کو پڑھنے کی پرمیشن تھی, لیکن احکامات میں یعنی عوامر اور نواحی میں اس کی پرمیشن نہیں تھی. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے دھیرے دھیرے کیوں نازل ہوا. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا نا, ہم نے اسباب نزول میں پڑھا تھا. تو اس کی کیا حکمت نظر آتی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا, جبکہ قرآن میں ہمیں سورہ قدر میں پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو قرآن کے نزول کے لیے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اس کو آپ یاد رکھیں کہ تنزیل ہوا ہے اور انزال ہوا ہے نا. انزلناہ تو تنزیل کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ فعیل کے وزن پر, گرامر آپ لوگ جانتے ہوں گے ماشاءاللہ, تو فعیل کے وزن پر تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قطرے قطرے. جیسے کہ بارش ہوتی ہے نا, تو بارش کی جب بوند بوند گرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ بارش ہوتی ہے, اور ایک بارش ہوتی ہے جو بہت موسلادھار بارش ہوتی ہے تو وہ انزال کے معنوں میں آئے گا. تو قرآن جو ہے اس کے تین درجے تھے نازل ہونے کے, کہ لوح محفوظ میں لکھا گیا, لوح محفوظ سے پھر بیت معمور میں اس کو فرشتے لے کر نازل ہوئے, اس کے بعد بیت معمور سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو لوح محفوظ سے بیت معمور میں جو آیا وہ انزلنا کا لفظ آتا ہے اس کے لیے کہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہاں نازل کر دیا گیا, اور بیت معمور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ تنزیل کا لفظ آتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اور اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں کہ بتدریج اس کا جو نزول ہوا, اس کے لیے قرآن کریم کے ٹرم میں ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے نجمن نجمن نجمن, کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. اور اس کی کئی حکمتیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک یعنی آپ کو اطمینان ہو. آپ کو سورہ فرقان ابھی ابھی پڑھے ہوں گے نا آپ لوگوں نے, تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے دیکھیں کہ لنثبت بہ فؤادک, تاکہ ہم آپ کے دل کو مطمئن کر دیں, آپ کے دل کو جما دیں, ثابت قدم کر دیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا, کیونکہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ لولا نزلا جملتم واحدن, کہ ایک ہی اس میں کیوں نہیں نازل ہو جاتے قرآن, یہ دھیرے دھیرے کیوں نازل ہو رہا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو دھیرے دھیرے اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ کے قلب مبارک کو اطمینان حاصل ہو. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ نسخ ہو رہا تھا نا, جیسے اس میں شریعت بتدریج شریعت نازل ہو رہی تھی. جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ میں شراب کی حرمت اور زنا کی حرمت کا حکم آ جاتا تو لوگ کہتے کہ ہم شراب نہیں چھوڑیں گے اور ہم زنا نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دھیرے دھیرے کر کے احکامات نازل کیے, تو شریعت کا جو نزول تھا یعنی شریعت جو بتائی جا رہی تھی وہ دھیرے دھیرے کر کے بتائی گئی تاکہ لوگوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی ہو. آپ جیسے ایک ابھی جب پچھلی دفعہ سائمہ کا لیکچر ہوا تھا تو اس میں انہوں نے مثال دی تھی نا کہ آپ چھوٹے بچے کو جیسے بریانی ہے, آپ بریانی چھوٹے بچے کو نہیں کھلا سکتے, حالانکہ بریانی کوئی زہر نہیں ہے لیکن چھوٹے بچے کے لیے وہ کیا ثابت ہوگی؟ زہر ثابت ہوگی. تو کوئی بھی چیز اگر جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس میں جو ہے ایک اسٹیپ ہونا چاہیے, یعنی آپ بہت زیادہ کوئی چیز کھا لیں تو بھی کیا ہو جائے گا, وہ بھی نقصان دہ ہے. آپ کچھ نہیں کھاتے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہے, تو کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال ہونا چاہیے. تو اس لیے قرآن بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا کہ تاکہ اتنے احکامات جو دیے جا رہے تھے تو ایک ساتھ سب برڈن نہ ہو جائے ان لوگوں پر جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا, تو دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا گیا. اور اس کی کئی حکمتیں آپ کو ملے گی, آپ اس میں لیسن میں پڑھ لیجئے گا کہ کیوں اس کو جو ہے دھیرے دھیرے کر کے نازل کیا گیا. اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قرآت کی اجازت کیوں دی گئی. یعنی جیسے پچھلی دفعہ ہم نے پڑھے تھے نا سبا قرآت, سبا قرآت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سات ہی قسم کی قرآت ہے, بلکہ سبا کا لفظ عربی زبان میں ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ کئی قرآت کی. تو اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جو الگ الگ مختلف قرآت ہم سنتے ہیں تو اس کا ایک ہمارے دل پر ایک الگ اثر پڑتا ہے. جیسے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر زبر کو پیش کی بجائے اور پیش کو زبر کی بجائے پڑھا گیا جس سے معنی میں تبدیلی نہ ہو. آپ یہ بات یاد رکھیں, ورنہ آپ کہیں کہ اچھا تجوید ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ تو لہنے جلی ہوتی ہے نا. پھر کیا آپ اگر زیر زبر کی غلطی کر دیں تو جہاں پر معنی میں فرق نہ پڑتا ہو تو وہاں پر جو ہے اس کو کہیں پر پیش کے ساتھ پڑھا گیا اور کہیں زبر کے ساتھ پڑھا گیا. جیسے نون سیاہ کا لفظ آتا ہے تو نن سیاہ بھی پڑھا گیا. تو جہاں پر معنی میں تبدیلی نہ ہوتی ہو اور اس کے وہ معنی بن سکتے ہوں تو وہاں پر اس کی پڑھنے کی اجازت دی گئی تاکہ اس کے معنی میں وسعت پیدا ہو قرآن کے. اس لیے قرآن کو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا تھا تو بغیر نقطے اور بغیر اعراب کے لکھوایا تھا. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ اس سے دلوں پر اثر الگ پڑتا ہے کہ کہیں آپ مد لمبا کرتے ہیں کہیں پر مد لمبا کم کرتے ہیں, ہے نا. آپ نے دیکھا اگر مختلف قرآتیں ہوتی ہیں ایک ہی مد کو کچھ لوگ تھوڑا سا کچھ ایک لئے کی طرح پڑھتے ہیں نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے اس میں ایک آواز میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اور تجوید کا مطلب ہی کیا ہے کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. تو اس وجہ سے مختلف قرآت کی اجازت رکھی گئی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس کی پرمیشن دی گئی. لیکن جو سب سے مشہور قرآت جو مانی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ حفص ان عاصم کی مانی جاتی ہے اور پوری دنیا میں وہی مشہور ہے. کچھ دوسرے طریقے پر رائج بھی ہے تو وہ بہت بالکل نہیں کے برابر ہے. تو جو متواتر ہے اسی کو ہم لیں گے لیکن دوسری بھی متواتر ثابت ہے. اب ہم آج کے اس کے طرف آتے ہیں علم ناسخ اور منسوخ. ناسخ یہ فاعل کے وزن پر ہے, کسی چیز کو ختم کرنے والا یا کسی چیز کو زائل کرنے والا. تو قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں تو کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ حکم بعد میں ایسے نازل کیے کہ پہلے حکم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ختم کر دیا. ناسخ اور منسوخ. منسوخ وہ جس کو ختم کیا گیا اور ناسخ جو ختم کرنے والا ہے فاعل کے وزن پر. لغت میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ازالہ کرنا, کسی چیز کو زائل کرنا یا اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا یا نقل کرنا یا بدل دینا. آپ کو یاد ہے یہاں پر آپ کو سب کو سابقہ پڑا ہوگا, آپ لوگ کاپی کرانے گئے ہوں گے کہیں نا یہاں پر زیروکس کی شاپ پر. آپ وہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ نسخ لکھا ہوتا ہے نا. تو نسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاپی بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کئی معنوں میں لغت میں اس کے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاح میں اس کی معنی ہے رفع الحکم الشرعی الدلیل الشرعی, کہ کسی شرعی حکم کو کسی دلیل شرعی کے ذریعے سے ختم کر دینا. یعنی یہ ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی چیز ناسخ و منسوخ نہیں ہو سکتی. قرآن کی کوئی بھی آیت کو اٹھا کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ آیت منسوخ ہے اور یہ فلاں اس کی ناسخ آیت ہے. نہیں, بلکہ کوئی شرعی دلیل ہو اور شرعی حکم ہو تو اسی کو ہم ناسخ اور منسوخ کہیں گے. اور یہ عوامر اور نواہی میں ہوگا, یعنی عام چیزوں میں ناسخ اور منسوخ نہیں ہوگا. جیسے اگر ہم یہ مچھر کی مثال پیش کریں کہ قرآن میں مچھر کی کہیں مثال نہیں ملتی ہے, تو پہلے آیت نازل ہوئی تھی بعد میں ختم کر دی گئی, تو ہم اس کو ناسخ اور منسوخ میں نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. بلکہ ناسخ و منسوخ کس میں ہوگا؟ کسی شرعی حکم میں ہوگا اور اس کے لیے دلیل بھی شرعی ہوگی, ٹھیک ہے. اس کی کچھ شرائط بتائی ہیں علماء نے. کوئی بھی کسی بھی حکم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ حکم ناسخ ہے. اور کیوں اس کی شرطیں بتائی گئیں؟ کیونکہ بعد میں کیا کر سکتے تھے لوگ؟ کوئی بھی دعویٰ کرتا نا پھر, یا کوئی بھی جو ہے اس بات کا وہ کرتا تھا کہ اچھا یہ فلاں آیت تو منسوخ ہو گئی ہے یا فلاں آیت ناسخ ہے. تو نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہو ناسخ اور منسوخ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہو, اور جو منسوخ کیا جانے والا حکم ہے وہ پہلے نازل ہوا، یعنی ایک حکم جو نازل ہوا تھا، جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کے سامنے کہ روزے کا حکم تھا پہلے، کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو وہ کیا کریں، فدیہ دے دیں. اب اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ یہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے سبب نزول بھی جاننا ضروری ہے. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ سبب نزول جاننا کیوں ضروری ہے، یعنی کوئی بھی آیت کا پس منظر. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے بغیر اس کے اسباب نزول کے. آپ کو اس کا سبب نزول معلوم ہوگا تبھی آپ جان سکیں گے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی. تو یہ والی آیت پہلے نازل ہوئی تھی جس میں روزے کا حکم تو دیا گیا تھا لیکن چھوڑ دیا گیا تھا کہ جس کو رکھنا ہے رکھے، جس کو نہیں رکھنا ہے نہ رکھے، اور جو رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو وہ کیا کرے، فدیہ دے دے. لیکن کیا ہوا کہ بعد میں اب پھر دوسرا حکم آیا کہ اب تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے. اب یہ والی آیت نے کیا کر دیا، پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. تو اب یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی اور کون سی بعد میں، یہ صحابہ اکرام سے ہم کو پتہ چلا. تو اسی لیے اسباب نزول کا جاننا بے حد ضروری ہے، بغیر اسباب نزول کے آپ قرآن کی آیت کو سمجھ نہیں سکتے. تو اسی لیے سبب نزول جاننا ضروری ہے، اس سے پھر ہم کو ناسخ اور منسوخ پتہ چلے گا. اور اس کے بارے میں مختلف جو ہے چیزیں آئی ہیں کہ ناسخ کیسے ہو سکتا ہے یا منسوخ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَتٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہو اور پھر اس سے بہتر حکم نہ آیا ہو یا اسی جیسا نہ آیا ہو. کیونکہ جو ایک معتزلی فرقہ ہے، معتزلی فرقے کے بارے میں پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے کہا تھا نا، کون سا فرقہ ہے یہ، عقل پرست، ٹھیک ہے، جو لوگ جی ہاں بولیے، معجزات کو نہیں مانتے اور حدیث کے بارے میں تو اتنا کنفرم ہے، حدیث کو بھی نہیں مانتے کیونکہ آگے چل کر وہی سٹیپ ان کا آتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ پورے دین کو یہ جو ہے عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہی بھی عقل کے تابع ہے. تو آپ دیکھیے عقل تو بالکل دھوکہ کھا سکتی ہے نا، لیکن وہی کا جو علم ہوگا وہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. تو معتزلی فرقہ جو ہے ناسخ و منسوخ کا قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حکم پہلے نازل کرے اور بعد میں اس کو منسوخ کر دے. تو ایسی بات نہیں ہے، تقریباً تواتر سے اور علماء کرام اور ہم خود دیکھتے ہیں قرآن کی آیتوں میں کہ ناسخ اور منسوخ ہے، اور جو صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو مانتے ہیں. تو یہ معتزلی فرقہ اس کا انکار کرتا ہے، اور کچھ تفاسیر میں اس کا انکار کیا گیا ہے، جیسے کشاف وغیرہ کی جو تفسیر ہے تو وہ بھی اسی فرقے سے ریلیٹڈ ہے، بعد میں جب ہم تفسیر کس میں پڑھیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اسباب نزول جانا ضروری ہے، اور قرآن اور حدیث کو آپ بغیر اسی کو سامنے رکھ کر، یعنی اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہم بغیر اس کے سمجھ نہیں سکتے قرآن کو. اس لیے حدیث کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر جو ہے، کیونکہ اگر ہم ناسخ اور منسوخ کا انکار کر دیتے تو نعوذ باللہ پھر کیا چیز سامنے آتی، کہ شراب، پہلے شراب حرام نہیں تھی، ہے نا. دوسری بات سمجھ میں آتی کہ روزہ پھر اگر کوئی رکھنا چاہے اور نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے برابر ہے. اور سود کے بارے میں تو ایسی جو آیتیں، جو احکامات بتدریج نازل ہوئے تھے، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں ناسخ و منسوخ کا، پھر ان کے لیے پھر دلیل وہاں سے نکل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ان کے لیے جائز قرار پائیں گے. تو ہم سب جانتے ہیں نا، حدیث سے بھی ہم کو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں، یعنی شراب کی حرمت ہم سب کو، اس کی حرمت ثابت ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں. اسی طرح سے روزے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب روزے کا حکم نازل ہو گیا کہ اب سے ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے اب یہ جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کر اب فدیہ دے. کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ نہیں کر سکتا نا. تو یہ بات جو ہے، پھر ناسخ و منسوخ پر ایمان لانا ضروری ہے اور جاننا ضروری ہے. پھر اس کی مثال ہمیں ملتی ہے، اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے ایک اور آیت سے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا، اور یہ آیت ہم پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ ہم جو ہے آپ نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، الا ماشاء اللہ. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ آیتیں آئی تھیں، نازل ہوئی تھیں، یا کچھ آیتیں نازل ہوئیں اس کا حکم بھی تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چاہا تو بھلا دیا. اور یہ بات ہمیں صحابہ کرام سے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ایسا ہوا کہ کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں لیکن آیتوں کو ختم کر دیا گیا، اور پھر جب ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرواتے تھے قرآن کی، یا تلاوت کرتے تھے، یا جبریل امین آتے تو جب آپ تلاوت سناتے تو اس تلاوت کو پھر، یعنی وہ تلاوت سب سے، یعنی پھر وہ قرار پاتی کہ یہ والی تلاوت اب کی جائے گی، اور جو تلاوت اس میں نہیں ہوتی تو پھر وہ سمجھے کہ وہ منسوخ ہو گئی ہوتی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ حکم کیوں آیا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں پہلے ہی کیوں نہ نازل کر دیا، یعنی اگر حلال اور حرام کرنا ہی تھا، کوئی چیز کو ناجائز قرار دینا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو پہلے ہی کر دیتے تھے. لیکن اس کی کئی حکمتیں تھیں. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر ایک ڈوز دیتا ہے جب مریض بیمار ہوتا ہے، تو ڈاکٹر پہلے کیا کرتا ہے کہ پہلے اس کو ہلکا ڈوز دیتا ہے اور ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کیا. اگر مریض کو جاتے ہی ایک بالکل بہت زیادہ پاورفل ڈوز دے دیا جائے تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ وہ نقصان دہ ہوگا نا. تو اگر آپ کو جاتے سے بالکل ہائی پاور کی اینٹی بائیوٹک دے دی جائے تو ہوتی ہی نہیں ہوتی تکلیف. تو اسی وجہ سے ڈاکٹر پہلے کیا کہتے ہیں, پہلے ہلکی دوا تجویز کرتا ہے وہ, اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے کیا. جب یا تو مریض اس دوا کا عادی ہو جاتا ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا, پھر ڈاکٹر کیا کرتا ہے اس سے بھاری ڈوز دیتا ہے. اب اگر فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, اسی میں کافی ہو جائے گا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پہلے ہلکی ہلکی جو ہے مسلمانوں کو, یا جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت, کہ مسلمانوں کے لیے دین تنگ نہ ہو جائے یا شریعت تنگ نہ ہو جائے, اس وجہ سے پہلے ہلکے ہلکے احکامات دیے گئے اور بعد میں پھر ان احکامات کو وہ کیا گیا, آگے بڑھایا گیا کہ جب مسلمان عادی ہو گئے کیا وہ سن سکتے تھے اور وہ احکام کو مان سکتے تھے, تب پھر اس کو دھیرے دھیرے نازل کیا گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نسخ جو ہے کتنے قسم کا ہوتا ہے. اس کو تین قسم کا نسخ بتایا گیا ہے, اس کی شرائط بھی ہیں. یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ شرائط کیا ہیں, کیونکہ شرائط الگ ہے اور حکمت الگ ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شرائط کیا ہیں. نسخ کی شرائط یہاں پر کتاب میں ہیں, آپ دیکھنا چاہیں تو 185, ٹھیک ہے. منسوخ کی جانے والی چیز شرعی حکم ہو, کوئی قصہ یا کہانی نہ ہو. یعنی جو نسخ کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے, کوئی قصہ اور کہانی اس کو ہم ناسخ و منسوخ میں نہیں لے سکتے, بلکہ وہ کیا چیز ہو, کوئی حکم ہو. وہ کوئی قصہ اگر ہے تو وہ منسوخ نہیں ہو سکتا, کیونکہ قصے کو منسوخ کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو قصہ تو بتانا تھا نا, تو وہ مقصد تو حل ہو گیا. لہٰذا وہ کوئی حکم ہو, جس دلیل سے حکم شرعی کو اٹھایا جائے وہ بھی شرعی ہو. یعنی شریعت نے اس کو پہلے حکم کو جائز قرار دیا تھا, اب جو دوسرا حکم آ رہا ہے جو اس کو منسوخ کرنے والا ہے وہ بھی شرعی ہو. یعنی شریعت نے ہی اس کو جو ہے شریعت نے اس کا حکم دیا ہو. دلیل شرعی زمانے کے اعتبار سے حکم شرعی کے بعد ہو, یعنی جو بعد میں آنے والی آیت ہے, یعنی جس سے منسوخ کیا گیا ہے وہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہو. یعنی جو حکم پہلے تھا وہ پہلے نازل ہوا ہو اور اس کو منسوخ کرنا ہو تو اس کی بعد آیت بعد میں آئی ہو, یہ ضروری ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آیت پہلے نازل ہوگی اور پھر ہم اس کو ناسخ اور منسوخ میں لے لیں, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز جو منسوخ ہوگی وہ کیا ہوگی, پہلے ایک حکم آیا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر روزے کا حکم, کہ وہ آیت پہلے آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں جب آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ جو یوتیکون ہو فدیت ان تعام و مسکین کا لفظ آتا ہے, وہ پہلے نازل ہوئی تھی. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ کئی عرصے کے بعد نازل ہوئی, لیکن کیا کیا گیا, دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. تو یہ جو ہے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی جس کا حکم منسوخ کیا جا رہا ہے, اور جس سے منسوخ کیا جا رہا ہے وہ آیت بعد میں نازل ہونا ضروری ہے. پہلے والی آیت نازل ہوئی تو اس کو نہیں لیا جائے گا. پھر حکم شرعی اور دلیل شرعی کے درمیان تعارض یعنی تضاد ہو, یعنی جو پہلے والا حکم تھا اور ابھی جو نیا حکم دیا گیا, دونوں میں اختلاف ہونا چاہیے. کیوں اختلاف ہونا چاہیے جی؟ پھر منسوخ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اگر سیم حکم آئیں گے تو منسوخ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب پہلے کچھ اور حکم تھا, اب اس کو منسوخ کرنے کے لیے دوسرا حکم دیا گیا, تو لہٰذا دونوں میں اختلاف ہونا ضروری ہے. تو یہ جو ہے اس کی شرائط بتائی گئی, ان شرائط کی بنا پر اگر یہ شرائط نہیں ہو رہی ہے تو وہ ناسخ و منسوخ میں نہیں آئے گی. اب پہلے کے علماء کرام نے کیا کہ جب تفاسیر لکھی جا رہی تھی اور جب نیا نیا علوم القرآن انٹروڈیوس ہوا تھا, تو کچھ علماء نے اس کو سمجھنے میں جو ہے, کیونکہ دھیرے دھیرے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے نا, تو کچھ علماء کرام نے سوچا کہ انہوں نے ہر قسم کی ہر چھوٹی بڑی آیت کو بھی ناسخ اور منسوخ کے حکم میں لگا دیا. اس بنا پر کچھ علماء نے جب اس کو گنا تعداد, تو وہ کہنے لگے کہ اچھا اس کی تعداد تو 500 تک جاتی ہے, کہ 500 ایسی آیت ہیں قرآن میں جو ناسخ و منسوخ کا جو ہے حکم رکھتی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. پھر بعد میں جب علماء کرام نے دھیرے دھیرے اس پر غور و فکر کیا اور آگے جب وہ بڑھتے گئے, تب پتہ چلا کہ کسی نے کہا کہ 10 آیتیں ایسی ہیں جو, یعنی 10 حکم ایسے ہیں جو کہ منسوخ ہوئے. اور پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فائنل جو کر کے بتایا, وہ کہتے کہ 5 آیتیں ایسی ہیں یا 5 احکامات ایسے ہیں جو ناسخ اور منسوخ کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ 500 نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں کیا لے لیا تھا, قصے کہانیاں بھی لے لی تھی, کچھ اور بھی چیزیں لے لی اس میں, انہوں نے ہر چیز کو ناسخ و منسوخ قرار دے دیا تھا, اس لیے انہوں نے 500 کہا پہلے کے علماء نے. لیکن جب غور و فکر کر کے اور تمام باتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا گیا تو 10 اور پھر بعد میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک 5, تو یہاں تک تعداد پہنچتی کہ 5 آیت ایسی ہیں قرآن میں جو ناسخ اور منسوخ کے اس میں شمار ہوتی ہیں. دوسری بات, اس کی حکمت کیا تھی اور کون سی وہ آیتیں ہیں جو ناسخ اور منسوخ ہوئی ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار. کہ یہاں جو بتایا گیا کہ جو انداز تھا کہ پہلے سے زیادہ مشکل میں نسخ کی مثال, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم کوئی بھی آیت یا کوئی حکم اٹھا لیتے ہیں تو یا تو اس جیسی لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مشکل جو, یعنی بعض اوقات ایسا ہو کہ ایک حکم کو منسوخ کیا گیا اس سے مشکل حکم لایا گیا, بعض اوقات ایسا ہو کہ ایک حکم کو منسوخ کیا گیا اس کے برابر حکم لایا گیا, اور بعض اوقات ایسا ہو کہ ایک حکم کو منسوخ کیا گیا اس سے بہتر حکم لایا گیا. جیسے روزے کی مثال, پہلے کیا تھا آسانی تھی لیکن بعد میں کیا کر دیا گیا, تھوڑی سی مشکل کر دی گئی, تو یہ مشکل مثال ہے. اسی طرح سے پہلے سے زیادہ آسان حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا سورہ بقرہ میں کہ صبر کو مشروط کیا گیا تھا کہ اگر تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, یعنی 20 لوگوں کو 200 پر سبقت حاصل کرنی ہوگی یعنی جنگ میں. بعد میں کیا کہہ گیا کہ جب یہ لگا کہ بہت مشکل حکم ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تخفیف کر دی اور آسانی کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کر دی ہے اور اسے معلوم ہو چکا کہ تم میں ابھی کمزوری ہے, بس اب اگر تم میں 100 ڈٹ جانے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. تو جو ریشو تھا کہ ایک کو بہت زیادہ لوگوں کو کرنا تھا تو ویسا نہیں ہوا, پھر کیا ہوا, کم ہو گیا جہاد میں, تو یہ کیا ہوا, پہلے سے آسان کر دیا گیا. پھر برابر جو حکم آیا کہ ان جس میں کوئی نہ اوپر ہوا حکم نہ نیچے ہوا, قبلہ جو تھا تحویل قبلہ, کہ پہلے سب لوگ کدھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, بیت المقدس کی طرف, اب کیا کرنا پڑا, صرف ان کو رخ چینج کرنا پڑا اور قبلہ کدھر ہو گیا, کعبۃ اللہ کی طرف. تو اس میں یہ حکم کون سا تھا, برابر تھا, اس میں کوئی نہیں, ان کو تکلیف نہیں ہوئی نہ ان کو, جیسے روزے میں معلوم ہے کہ روزے میں انسان کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کو بھوک پیاس برداشت کرنا ہوتا ہے, جنگ میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اب یہ قبلے کی تحویلی کا جو حکم تھا, تحویل قبلہ کا جو حکم تھا, اس میں کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی, بس کیا تھا کہ ایک طرف ادھر رخ کر رہے تھے, اب اس سے ہٹ کر دوسری طرف رخ کر لیے, تو یہ مساوی مثال ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حکم جو ختم کیا گیا کہ نسخ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے, اور وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ 3 قسم کیا ہیں. پہلا تو نسخ وہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ, اور اس کے بارے میں مسلم کی حدیث ملتی ہے پیج نمبر 187, تلاوت اور حکم دونوں منسوخ. اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے کہ اچھا تلاوت منسوخ ہی ہونی تھی, تو آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ والی تلاوت منسوخ نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہی تواتر ہے, جو قرآن ہمارے پاس ہے نا, آپ کو پہلے ہی دن بتایا تھا کہ تواتر کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. تواتر کا مطلب کیا بتایا تھا, ہاں, ہر زمانے میں بہت سارے لوگ جس کے پڑھنے والے لکھنے والے موجود رہے ہوں اور جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی 2-3 کی تعداد نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد ہے, ٹھیک ہے. تو تواتر کا مطلب ہے کہ وہ جس کے ہر دور میں پڑھنے اور لکھنے والے, یاد کرنے والے اور محفوظ رکھنے والے موجود ہوں, اور ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو, مشکل ہو. تو تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ جو قرآن آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سنایا تھا, وہی والا قرآن باقی رکھا گیا, ٹھیک ہے. تو جو آیت تلاوت منسوخ ہونی تھی تو وہ منسوخ کر دی گئی, اور جو جبریل امین نے سنا اللہ کے رسول سے, وہی والا قرآن باقی رکھا گیا. صحیح مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو ہے قرآن میں یہ آیت کی تلاوت ہوتی تھی کہ 10 دفعہ اگر کوئی کسی کو دودھ پلاتا ہے تو وہ بچہ اس کے لیے پھر وہ رضائی اولاد کی طرح ہو جائے گا, یعنی پھر وہ حرمت والا رشتہ قائم ہو جائے گا. جیسے کہ نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں, ایسے ہی رضاعت سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. لیکن بعد میں کیا کیا گیا کہ وہ تلاوت ختم کر دی گئی اور وہ حکم بھی ختم کر دیا گیا. بعد میں آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ابھی جو صحیح, جو ابھی لیٹسٹ جو سچویشن ہے جو ہم کو معلوم پڑتی ہے احادیث سے, کہ 5 دفعہ اگر کوئی کسی کو دودھ پلا دیتا ہے تو 5 دفعہ دودھ پلانے سے وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے, یعنی وہ واقعی میں دودھ, یعنی رضائی بچہ بن جائے گا اس کا, یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو یہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ کر دیا گیا, کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے کہ پہلے اس کی تلاوت کی جاتی تھی اور 10 دفعہ دودھ پلانے کی حرمت ثابت تھی, لیکن یہ دونوں کو منسوخ کر دیا گیا. اب جو ہے اس کے بعد جو ہم کو صحیح جو بات پتہ چلتی ہے وہ اللہ کے رسول نے آخر میں جو بات فرمائی تھی حدیث میں کہ 5 دفعہ اگر کوئی کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تلاوت اور حکم ہم کو دونوں بھی نہیں ملتا نا قرآن میں, تو دونوں ختم ہو گئے, یہ پہلا ہوا. دوسرا ہے حکم منسوخ تلاوت موجود, اس کی مثال آپ دے سکتے ہیں بغیر کتاب میں دیکھیں. حکم منسوخ اور تلاوت موجود, جی ہاں, ابھی جو مثال بتائی روزے کی مثال نا, کہ جو ہے اب اس میں کیا ہو کہ تلاوت موجود ہے, یعنی ہم تلاوت کرتے ہیں نا اس کی, کہ یوتیکون و فدیت طعام و مسکین, تلاوت ہم ہر دفعہ کرتے ہیں اس کی, لیکن حکم کیا ہو گیا, ختم کر دیا گیا, حکم منسوخ ہو گیا, حکم اٹھا لیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لایا گیا. تو تلاوت موجود ہے, حکم ختم کر دیا گیا, یہ ایک اس کا جو ہے ایک مثال ہوئی. تیسرا جو ہے تلاوت منسوخ حکم موجود, اور یہ جو ہے رجم کے اس میں آتا ہے. آپ نے قرآن اور حدیث ابھی ماشاء اللہ بہت آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, آپ کو ملتا ہے کہیں کوئی واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجم کروایا ہے, ملتا ہے کوئی واقعہ؟ جی غامدیہ نام تھا, ٹھیک ہے,
بچے کے
جی ہاں جی بالکل. اور ایک دو واقعات ہم کو ملتے ہیں نا کہ ایک اور کوئی صحابی کو بھی رجم کروایا گیا, ٹھیک ہے. تو ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو تین واقعات ملتے ہیں. تو یہ جو رجم کا حکم تھا, آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو کہیں پر بھی جو ہے زانی کی سزا رجم نہیں ملے گی, کوڑے مارنے کی سزا آتی ہے. پہلے سورہ نساء میں ایک حکم نازل ہوا تھا کہ اگر تم کو ایسی کچھ عورتیں ملیں یا جو تمہارے گھروں میں ہو تو تم ان کو گھروں میں بند رکھو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنا نیا حکم نازل نہ کر دے. پھر سورہ نور میں احکامات نازل ہوئے زنا کے تعلق سے, وہاں پر بھی کیا آتا ہے کہ جو بغیر شادی شدہ اگر کرتے ہیں تو ان کو ان کو کوڑے مارے جائیں گے, لیکن جو شادی شدہ زانی ہوگا تو اس کے لیے کوڑے کا حکم نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے کیا حکم ہے, رجم ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا نا کہ مدینہ میں خود اللہ کے رسول نے جو ہے یہ سزا نافذ کروائی, بلکہ یہ بھی واقعہ آپ کو پس منظر میں یاد ہوگا کہ یہود اپنے کوئی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے, جو ان کے قبیلے میں کسی شخص نے زنا کر دیا تھا, تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ قرآن میں کیا حکم ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جو تمہاری شریعت میں ہے وہی ہماری شریعت میں بھی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہا تھا رجم کا. تو اس کی ہمیں قرآن میں کہیں تلاوت نہیں ملتی, لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی بخاری میں ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا, یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے, کہ کوئی شخص آیت رجم کو یہ کہہ کر نہ چھوڑ دے کہ کتاب اللہ میں زنا کے بارے میں دو قسم کی سزائیں نہیں ملتی, کیونکہ خود اللہ کے رسول نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں ضرور قرآن میں اس کو لکھ دیتا. وہ آیت یہ ہے, بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر زنا کریں تو ان کو ضرور سنسار کرو, کیونکہ ہم نے اس حکم کو قرآن میں پڑھا ہے. تو پہلے یہ آیت تھی مطلب کہ بوڑھا یعنی مرد عورت اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا, لیکن یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور کیا باقی رہا, حکم باقی رہا. تو یہ تین مثالیں ہیں کہ حکم اور تلاوت دونوں ختم ہو جانا, پھر حکم باقی رہنا, تلاوت ختم کر دینا, پھر تلاوت باقی رہنا اور حکم دوسرا آ جانا, ٹھیک ہے. تو یہ تین قسم کے نص قرآن سے ثابت ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. جیسے پہلے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے کر کے تھوڑا تھوڑا حکم ان کو مسلمانوں کو دیا جائے تاکہ ان کو مشکل میں وہ لوگ گرفتار نہ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر ایک کوئی نیا اگر اسلام میں آتا ہے, داخل ہوتا ہے, تو داخل ہوتے سے کیا آپ ان کو تمام حرمتیں بتا دیں گے؟ نہیں بتائیں گے. جیسے جب عفت مقبول یہاں پر آئی تھی تو ان کا آپ کو یاد ہوگا, کچھ لوگوں نے لیکچر اٹینڈ کیا ہوگا ان کا نا, انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا تھا, ہمیشہ مجھے وہ مثال یاد آتی ہے کہ وہ کہنے لگی کہ وہ امریکہ کے کوئی سینٹر میں جب وہ نماز پڑھ رہی تھی تو نماز کے دوران نفل نماز وہ پڑھ رہی تھی تو پیچھے کوئی لڑکی آئیں جو امریکن تھی, نان مسلم تھی. اب وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی نماز شروع کی اور اس کے بعد وہ لڑکیاں اندر داخل ہوئیں اور وہ جو ہے کوئی وہاں مسلمان لڑکیاں جو پہلے سے موجود تھیں ان سے سوالات کر رہی ہیں کہ ہم کو اسلام سے بہت دلچسپی ہے, ہم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کیا کرنا ہوگا, اس طرح کی باتیں تھیں. تو کہنے لگی کہ میری ابھی نماز ختم نہیں اور مجھے بہت بے چینی ہو کیونکہ آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی. اور وہ لڑکیاں جو مسلمان لڑکیاں وہاں بیٹھی تھیں وہ کہنے لگی کہ پہلے ہی شروع میں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بہت آسان ہیں مسلمان ہونا, آپ نیل پالش نہیں لگا سکتی, آپ یہ نہیں کر سکتی, آپ وہ نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیں کہ کوئی جو مسلمان ہونے آ رہا ہے اور جن کے ہاتھوں پر خود نیل پالش لگی ہو, آپ پہلے ہی شروع میں ان کو یہ کہہ سکتی ہیں؟ کیا اثر پڑے گا کہ اچھا اتنی مشکل ہے تو پھر ابھی ہم نہیں کرتے؟ تو کیونکہ لوگوں کو بعض چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مشکل لگتی ہیں. تو کیا ہوگا, بتانے کا طریقہ ہوگا, یعنی آپ کو تبلیغ کرنا آنا چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ نے, جو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں احکامات ہی نازل کر دیے پورے 13 سال مکی دور میں, یعنی مکہ کی زندگی کے جو 13 سال تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو پورے 13 سال میں کیا کوئی حکم آپ کو ایسا ملتا ہے جس میں حلال اور حرام کو بتایا گیا ہو؟ یہ سب چیزیں کہاں آئیں؟ مدینہ میں آئیں, کہ جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تھے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے, ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ جو رشیا کی طرف کا کوئی علاقہ تھا اور وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ لوگ رشیا کی طرف تھا, آپ کو معلوم کہ وہ لوگ کوئی دین کو نہیں مانتے تھے, یعنی وہ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ملحد, ہاں ایتھیس جو ہوتے ہیں, کہ یعنی وہ کوئی مذہب وغیرہ نہیں تھا, ہر کوئی آزاد بس. تو وہاں کے کسی بادشاہ کو ایک زمانے میں یہ احساس ہوا کہ کوئی نہ کوئی دین کو فالو کرنا چاہیے, تو اس کو معلوم پڑا کہ یہاں آس پاس کے علاقوں میں کچھ ہندوستان یا اس وقت کے جو لوگ تھے تو وہاں پر کچھ علماء آئے ہوئے ہیں. تو اس نے ان علماء کو دعوت دی اور اپنے محل میں بلایا اور ان سے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں, آپ ہمیں بتائیے کہ کیا اسلام اگر ہم لاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو علماء وہاں گئے تھے ان لوگوں نے پہلے شروع میں ان سے کہا کہ آپ جو ہے یعنی حرام آپ نہیں کھا سکتے, یعنی فلاں فلاں جانور آپ نہیں کھا سکتے. اور شراب آپ نہیں پی سکتے. یعنی شروعات انہوں نے بات کی کہاں سے؟ کی تبلیغ کی حلال اور حرام سے. کہا رہے تھے کہ اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں کوئی آسان حکم بتائیے, شراب تو ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ شراب تو ہمارے یہاں پانی کی طرح پی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں شراب تو آپ کو پہلے ہی چھوڑنا ہوگا کیونکہ شراب حرام ہے. کہا رہے تھے کہ اس نے یعنی کچھ روایت ایسی ملتی کہ اس نے ان کو واپس بھجوا دیا بہت بے عزت کر کے, اور کچھ روایتی ملتی کہ اس نے ان کو کچھ لوگوں کو ختم بھی کروا دیا. اس کے بعد اس نے کرسچنس کو جو ہے وہاں پر بھیجا کسی کے پاس, کرسچنس لوگوں کے پاس, مذہبی لوگوں کے پاس, اور ان سے کہا کہ آپ لوگ آئیے اور ہم کو بتائیے کہ کرسچینٹی میں ہمیں کیا کرنا ہوگا. کرسچنس لوگ آئے, ان کے جب علماء آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شراب پی سکتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی. اور تو کہا جاتا کہ وہ پورا کا پورا بادشاہ اپنی رعایت سمیت کرسچن بن گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں بتانا ہے مقصد نہیں کہ آپ حلال اور حرام بتائیں گے نہیں, مقصد کیا ہے بتانے کا کہ آپ جو ہے تبلیغ کے اسٹیپ آپ کو آنے چاہیے. تو یہ جو ناسخ و منسوخ تھا تو اس کی حکمتیں تھیں, اور یہی اس کی حکمت تھی کہ لوگ دین سے متنفر نہ ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ جہاں پر کوئی قسم کی پابندی نہ ہو, یعنی مکہ کی حالت اگر آپ دیکھیں, مکہ اور آس پاس کے علاقوں کی حالت, کہ کوئی کسی کو فالو کرنے والا نہیں تھا, کوئی ایک حکومت نہیں تھی ان کی, کوئی ان کے یہاں پر تعلیم و تربیت نہیں تھی, اور کوئی ایک لیڈر نہیں تھا جس سے یعنی جب جس کا جو دل چاہتا حلال مہینوں کو حرام کر لیتے, حرام کو حلال کر لیتے, بچیوں کو زندہ دفن کرتے. یعنی ایسے معاشرے میں کوئی ایسے احکام لے کر آنا مشکل نہیں, ناممکن سی بات تھی, لیکن یہ ہوا الحمدللہ. اور ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ کیسے بدلا. آج آپ خود دیکھیں کہ آج جو مسلمان, جو بگڑے ہوئے مسلمان ہیں, جو دین سے دور ہیں, ان کو قریب کرنا مشکل ہے یا آسان ہے آپ بتائیں؟ مشکل ہے. تو جو دین سے, جو دین کو ہی نہ جانتے ہوں, ان کو دین کی طرف لانا کتنا مشکل کام ہوگا, لیکن یہ کام کیا گیا. تو یہ کیا تھی دراصل؟ یہ وہ حکمتیں تھیں جو قرآن کے نزول کی حکمتیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. تو یہ حکمتوں کو سامنے آپ رکھیں اور دیکھیں تو پھر آپ کو معلوم ہو کہ ناسخ و منسوخ کتنا ضروری تھا. کیونکہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی کہ پہلے ہی ڈائریکٹ ہی بہت مشکل حکم نازل کر دیا جاتا تو لوگوں کے لیے کیا ہو جاتا تھا؟ مشکل ہو جاتی تھی. اسی لیے کیا کیا گیا کہ دھیرے دھیرے نازل کیا گیا. تو شرائط اور حکمت میں فرق کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ شرائط کیا ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا کہ دلیل شرعی, یعنی کوئی شرعی حکم ہو پہلی بات, تو احکامات ہیں, کوئی قصہ کہانی نہ ہو. پھر جو شرعی حکم کو ایک دلیل شرعی سے ختم کیا گیا ہو. پھر جو دونوں حکم ہیں یعنی ایک ناسخ اور منسوخ, دونوں میں تضاد ہو ضروری ہے. کیونکہ تضاد نہیں ہوگا تو پھر وہ منسوخ کیسے ہوگا؟ تو یہ کیا ہوئی؟ شرائط ہوئی. اور جو حکمت ہے وہ حکمت کیا تھی؟ حکمت کیا تھی؟ لوگ ہاں دین سے متنفر نہ ہوں اور دھیرے دھیرے ان کے اوپر پابندی آئیں. کیونکہ اسلام ہمیں بتا دینا, حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بشیرو ولا تنفرو یسرو ولا تعسرو, کہ خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ, آسانی پیدا کرو تنگی نہ دو. صرف نسخ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو بحث ہے اس کو اگر آپ مطلب یعنی ہم بہت ڈیٹیل میں اس کی نہیں جائیں گے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن کو حدیث ناسخ, قرآن یعنی ناسخ نہیں بن سکتی, یعنی حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مترادفات ہیں. جہاں پر قرآن کوئی حکم دیتا ہے یا قرآن اس کو چھوڑتا ہے تو سنت اس کی حفاظت کرتی ہے, اور اگر سنت میں وہ چیز نہیں ہے تو قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کی آیتوں کو حدیث بھی منسوخ کر سکتی ہے. جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ یوصیکم اللہ, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اور پیچھے سورہ بقرہ میں آیت گزری تھی کہ جو جس کی بھی موت قریب ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کرے, ہے نا. لیکن حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا وصیت لوارثیہ, کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اس سے پھر معلوم پڑے کہ حدیث بھی قرآن کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرتی ہے کہ بعض چیزیں جو قرآن میں نہیں ہیں, یا قرآن جس کو نہیں کھول کر بیان کرتا, وہ کون بیان کرتا ہے؟ حدیث بیان کرتی ہے. پھر کچھ چیزیں ہم کو معلوم پڑتی ہیں, جیسے قرآن میں کچھ یعنی قرآن کا نسخ قرآن سے تو ثابت ہے, لیکن قرآن کا نسخ سنت سے یہ ثابت ہے یا نہیں ہے. تو کچھ علماء کرام نے اس کی پرمیشن دی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. امام شافعی نے ایک بہت اچھا معتدل جواب دیا اس کے بارے میں کہ ناسخ و منسوخ کی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کہ قرآن کی کوئی آیت کو یا قرآن کی کوئی حکم کو سنت منسوخ کرتی ہے نہیں کرتی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. کہ کوئی چیز اگر قرآن میں باقی رہ گئی ہے تو اس کو کون بتا دیتا ہے؟ سنت بتاتی ہے. اور سنت میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن سے پتہ چل جاتی ہے. تو بس اتنی بات آپ لوگ دھیان میں رکھیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو خبر واحد ہے وہ تواتر کو منسوخ کر دیتی ہو. یا جب آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں, روایت کرنے والے بہت ہی کم ہوں. ٹھیک ہے, تین بھی آتی ہے تعداد, تین سے نو تک کی تعداد آتی ہے. ٹھیک ہے, کہ کسی حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ایک, تین یا نو اس طرح سے ہو, تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں حدیث کی زبان میں, حدیث کی اصطلاح میں. تو اب اگر کوئی ایک ایسا راوی ہے جس نے کوئی ایسی حدیث ہم کو بتایا جس سے حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو تواتر سے جو حدیث ثابت ہے تو وہ اس کو منسوخ نہیں کر سکتی، یعنی جس بات کو زیادہ صحابہ کرام نے بتایا ہو تو وہ چیز زیادہ ماننے والی ہوگی، ٹھیک ہے، بنسبت کس کے کہ جو ایک صحابی سے ہم کو حدیث پہنچی ہو. اور ایک حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حدیث حدیث کو بھی منسوخ کرتی ہے، یعنی حدیث کا حکم دوسری حدیث کا حکم اس سے منسوخ ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پہلے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ تم قبروں کی زیارت کو نہیں جا سکتے، ہے نا، حدیث معلوم ہے آپ کی، آپ کو یہ، لیکن بعد میں آپ نے کیا فرمایا کہ اب تم جو ہے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب کیا کر سکتے ہو، تم جا سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ایک حکم کو اللہ کے رسول نے اپنے ہی حکم کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا. اسی طرح سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزوں کے لیے وضو ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اپنا آپ کا جو آخری عمل تھا کہ آپ نے بکری کا گوشت جو آگ پر پکا ہوا تھا وہ تناول فرمایا اور وہ کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا اور اسی کلی کر کے آپ نے نماز پڑھ لی. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے یہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے وضو تم کو کرنا پڑے گا اگر تم کوئی بھی چیز کھاؤ گے تو، لیکن بعد میں پھر کیا ہوگا کہ وہ حکم ختم کر دیا گیا اور اب یہ حکم باقی ہے کہ اب ہم جو ہے کوئی پکی ہوئی چیز اگر کھائیں تو وضو کرنے کی ہم کو دوبارہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم کو منہ میں اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے تو ہم کلی بھلائی کر لیں گے لیکن وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک حدیث نے کیا کر دیا، دوسری حدیث کو منسوخ، ایک حکم کو منسوخ کر دیا. تو یہ بھی ہم کو ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے یہ. اور بعض حدیث قرآن کو بھی کچھ حکم کو جو ہے اس کو ثابت کرتی ہے، جیسے کہ رجم ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں کہیں رجم کی سزا نہیں ہے لیکن حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ رجم کرنا ہے. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی احکام کا درجہ رکھتی ہے اور حدیث بھی ناسخ اور منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن خبر واحد سے خبر متواتر کو منسوخ نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک صحابی کی روایت کو دس صحابہ کی روایت سے منسوخ نہیں کیا جائے گا. اگر دس صحابہ کی روایت سے کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے تو وہ زیادہ ہمارے لیے پریفریبل ہوگی اس پر عمل کرنے کے لیے بنسبت ایک صحابی سے روایت کی گئی حدیث، ٹھیک ہے. اس کو اس انداز سے سمجھ لیں کیونکہ ایسے سمجھنا مشکل ہے کہ نس قرآن سنت متواترہ یا احاد، تو یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا. بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ ایک حدیث کو کئی صحابہ نے روایت کیا ہے تو وہ حدیث جو ہے دوسری حدیث کو منسوخ کر سکتی ہے، یعنی جو کم صحابی سے روایت ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں نسخ کے تعلق سے. تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جو سبع احرف تھا اور قراءت کا تھا وہ ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم کو صحیح چیز سمجھ میں آئے، اور جو صحیح بات تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی، کچھ غلطی ہو سکتی ہے اس کے دوران میں تو اللہ تعالیٰ سے مجھے معاف کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.